الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال الله تعالى وذو خوف وطمع وقال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وقال الله تعالى إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد ودخل عليه الصلاة والسلام على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال فقال أرجو الله يا رسول الله وإني خاف على ذنوبي فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف وقال عليه الصلاة والسلام إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحببت عملك أو كما قال صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، اعتدال یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جس کو بھی نصیب ہو جائے، اور یہ دنیا اعتدال پر قائم ہے. کسی بھی یعنی انتہائی پوزیشن پہ کوئی جاتا ہے تو اس میں پھر مسائل ہوتے ہیں. مثلاً یہ شوق، یہ بہت اچھی چیز سمجھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے اتنا شوق عطا فرما کہ جو تیرے اور میرے گناہ ملجا مجھے اس سے بچائے. اس کا مطلب ہے کہ یعنی گناہ سے بچنا یہ ضروری ہے. ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ خوف اگر اللہ تعالیٰ سے ہے تو بہت اچھی ہے، اگر کسی اور سے ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس طرح امید اگر اللہ تعالیٰ سے ہے تو بہت اچھی ہے، اور اگر کسی اور سے ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن اللہ پاک سے جو امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو خوف ہے، یہ دو متضاد جذبے ہیں. یعنی خوف اگر بہت زیادہ ہو جائے کہ انسان کی امید ہی ختم ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اعتدال سے باہر کی بات ہے. اور اگر اتنی امید ہو جائے کہ خوف ہی نہ رہے، گناہوں پہ جری ہو جائے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے. ہمارے یہ شعراء حضرات جو ہوتے ہیں، یہ کیفیات بیان کرتے ہیں. کیفیات ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو عارضی طور پر لے لیا جائے اور مستقل نہ لیا جائے تو یہ رستہ ہے، اس سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اگر مستقل اپنے سر پہ سوار کیا جائے تو پھر اس کے نتائج کو دیکھا جائے گا کہ نتیجے کیا ہیں اس کے. مثلاً اتنا خوف کہ انسان نا امید ہو جائے اگر اس کا نتیجہ یہ ہو تو یہ غلط ہوگا، اور اتنی امید کہ اس کے نتیجہ بے خوفی ہو یہ بھی غلط ہوگا. تو بعض شعراء اتنی زیادہ امید دلاتے ہیں کہ وہ بے خوف کر دیتے ہیں لوگوں کو. یہ مناسب نہیں ہوتا، یہ مناسب نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے. بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا غفور رحیم ہونا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم گناہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تم سے گناہ ہوا ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. معاف کرنے کا مطلب جو معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، معاف مطلب معاف تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص معافی طلب کرتا ہے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے۔ لیکن اس امید پر گناہ کرنا یہ بہت بڑی جسارت ہے اور بہت بڑی بیوقوف ہے۔ ظاہر ہے جو غیب سے باتیں آئی ہیں اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا ہے، اور احادیث شریفہ میں کیا ہے۔ اب جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے عمل کیا، اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، جو کرنا چاہتا کرنے دیا اور محض تمناؤں سے کام چلاتا رہا، تمنا علی اللہ، اور اللہ پاک کے بارے میں تمنا کرتا رہا کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ پاک بخش دے گا۔ اللہ مالک ہے، بخش دے تو بخش دے اور نہ بخشے تو نہ بخشے، اگر نہ بخشے تو پھر کیا کرے ہوگے، تو بہت ہی خطرناک بات ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، دیکھو جس طرح ان واللہ غفور رحیم ہے قرآن کی آیت ہے نا، اس طریقے سے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر قادر ہے تو آگ کا جو جلانا ہے اس سے بچانے پر بھی قادر ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا۔ تو یہ ممکن ہے اگر کوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور اللہ پاک نے اس کو بچا دیا، آگ کو اس پر گلزار کر دیا، قرآن میں باقاعدہ موجود ہے یہ۔ اب کوئی شخص اس واقعے کی بنیاد پر کیا خود آگ میں اپنے ہاتھ کو ڈال سکتا ہے، اپنے ہاتھ کو ڈال سکتا ہے یا اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے؟ اگر ڈال سکتا ہے تو بتا دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر قادر ہے۔ اس کی بہترین جواب جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا اگر تو اس پہاڑ سے گرے تو اللہ تجھے بچا سکتا ہے؟ کہتے ہاں ہاں بالکل بچا سکتا ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ تو نے کہا پھر اس سے اپنے آپ کو گرا دو، اللہ بچانا چاہے گا تو بچا دے گا۔ اس نے کہا میں بندہ ہوں، اللہ میرے مالک ہے، میرے اللہ ہیں، اللہ کو میرے امتحان لینے کا حق ہے، مجھے اللہ کا امتحان لینے کا حق نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا امتحان کیسے لوں کہ مجھے بچا سکتا ہے یا نہیں بچا سکتا؟ مجھے یقین ہے کہ بچا سکتا ہے، مجھے امتحان لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن اللہ پاک نے چونکہ مجھے حکم نہیں دیا چلانگ لگانے کا، لہذا میں کیوں چلانگ لگاؤں بلا وجہ؟ ہاں اگر کسی وجہ سے گر پڑوں یا کوئی اور مجھے گرا دے تو اللہ تعالیٰ مجھے بچا سکتے اگر بچانا چاہے تو۔ جہاد کے موقع پر اس کا ظہور ہوتا تھا ماشاء اللہ علی کرم اللہ وجہ سے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کس طرح گھس جاتے ہیں تلواروں کے سامنے اور نیزوں کے سامنے اور تیروں کے سامنے، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا جو تلوار میرے لیے بنائی گئی ہوگی وہ مجھ پر ہی پڑے گی، جو نیزہ میرے لیے بنا ہوگا وہ مجھے کوبے گا، جو تیر میرے لیے بنے گا وہ مجھے ہی لگے گا، لہذا میں خامخواہ ٹینشن میں کیوں آ جاؤں؟ اگر اللہ نے نہیں بنایا تو مجھے نہیں لگے گا۔ تو ایمان تو اتنا زبردست تھا، لیکن جواب کتنا زبردست تھا کہ فرمایا کہ میں اللہ کا امتحان نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ بلا وجہ تھا۔ جہاد میں تو ایک وجہ موجود ہے نا، جہاد میں تو جہاد کرنا ہوتا ہے، بھاگنا نہیں ہوتا۔ اس وقت تو بھاگنا جرم ہے، تو اس وقت تو حضرت علی کرم اللہ اس کا خوب مظاہرہ فرماتے تھے، لیکن ایسے بلا وجہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانا یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ ان اللہ علیہ کل شئی قدیر پر یقین کرتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو آگ میں نہیں ڈالتے, اپنے ہاتھ کو آگ میں نہیں ڈالتے, اپنے آپ کو کنویں میں نہیں گراتے, اپنے آپ کو پہاڑ سے نہیں گراتے. تو اتنا عقل ہمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اللہ علیہ کل شئی قدیر کا مطلب کیا ہے. تو اسی عقل کے ساتھ یہ فیصلہ کر لو کہ اللہ واللہ غفور رحیم کا مطلب کیا ہے. واللہ غفور رحیم کا مطلب یہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ گناہ ہوا ہے تو اس پہ مایوس نہ ہو جانا, بلکہ اللہ پاک سے مغفرت مانگنا, اللہ پاک سے معافی مانگنا. اللہ پاک معاف فرماتے ہیں. تو یہ بات مطلب ہمیں خیال میں رکھنا چاہیے. تو یہ جو ہے نا یہاں پر فرمایا گیا کہ امید اور خوف کے درمیان درمیان ہے, مطلب جو ہے نا وہ ایمان, الایمان بین الخوف والرجا, ایمان اور خوف کے مطلب جو ہے نا وہ خوف اور رجا کے درمیان درمیان ہے. اس وجہ سے ہمیں ایمان صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اتنا خوف رکھیں کہ نا امید نہ ہو جائیں, اور اتنا امید نہ رکھے کہ بے خوف نہ ہو جائیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک مطلب جو ہے فارمولہ ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اور ارشاد فرمایا کہ پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر اور توقع کی وجہ سے, اور نیز ارشاد فرمایا کہ پکارو تم کو تم اس کو ڈر اور توقع سے, اور نیز ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ انبیاء علیہ السلام کوشش کرتے تھے نیک کاموں میں اور ہم کو پکارتے تھے شوق سے اور ڈر سے, وہ نیز ارشاد فرمایا کہ بے شک تیرا پروردگار ضرور بخشنے والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر بھی جب وہ توبہ کریں, اور بے شک تیرا پروردگار سخت عذاب والا ہے. تو دیکھیے اللہ جل شانہ نے ہر چیز کو بیلنس میں رکھا ہے, بلکہ قرآن پاک تو اتنے بیلنس میں ہے کہ اگر عذاب کا ذکر آ رہا ہے تو ساتھ بخشنے کا ذکر بھی آ رہا ہے, اگر جنت کا ذکر آ رہا ہے تو ساتھ دوزخ کا ذکر بھی آ رہا ہے, دوزخ کا ذکر آ رہا ہے تو جنت کا ذکر بھی آ رہا ہے, اچھے لوگ کا ذکر آ رہا ہے تو برے لوگ کا ذکر بھی آ رہا ہے, برے لوگ کا ذکر آ رہا ہے تو اچھے لوگ کا ذکر بھی آ رہا ہے. گویا کہ وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک نے اعتدال پر اس کو رکھا ہے, اس لیے ہمیں بھی اعتدال کے مطابق عمل کرنا چاہیے. آج ایک حدیث شریف کا مفہوم سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے, یعنی جیسے قرآن ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو قرآن میں جیسے اعتدال ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اعتدال بالکل ہر چیز میں تھا, اور اخلاق اعتدال سے ہی پیدا ہوتا ہے, اخلاق اعتدال کا ہی نام ہے. مثلا شہوات ہیں, انسان کی شہوات ہیں, چاہتے ہیں, پسندی ہیں, ہم چیزوں کو پسند کرتے ہیں, پسند ہیں ہمارے, اور چیزوں سے نفرت بھی کرتے ہیں, ہٹاتے بھی اپنے آپ مطلب اپنے آپ سے ان چیزوں کو, بس مچھر ہمارے پاس آئے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں, اور کوئی پھول آ جائے تو اس کو ہم سوکھ لیتے ہیں. تو پھول ہماری پسندیدہ چیز ہے اور مچھر ہماری ناپسندیدہ چیز ہے, تو ناپسندیدہ چیز کو ہم ہٹاتے ہیں اور پسندیدہ چیز کو اپنے قریب کر لیتے ہیں. تو یہ شہوات کہلاتے ہیں جو پسندیدہ چیزوں کی چاہت ہوتی ہے, اور وہ غضب کہلاتا ہے جو ناپسندیدہ چیزوں کو دفع کرنے انسان چاہتا ہے, اس کو غضب کہتے ہیں. تو اگر کسی کا شہوات بے قابو ہو جائے تو بھی روحانی بیماریاں, گناہ کا سامان, اور اگر کسی کا غضب بے قابو ہو جائے تو بھی روحانی بیماریاں اور غضب کا سامان, عذاب کا سامان. یعنی ہمیں اپنے شہوات کو بھی بیلنس پر رکھنا ہے اور اپنے غضب کو بھی بیلنس پر رکھنا ہے. شعبات کا بیلنس یہ ہے کہ مطلب یہ کہ اس کا جو وہ جو افراد ہے وہ حرص ہے، یہ انسان حریص ہوتا ہے، اور اس کا جو تفریح ہے وہ ڈپریشن ہے، یہ انسان کا کسی چیز میں بھی جی نہیں لگتا، اور اس کا جو اعتدال ہے وہ عفت ہے، لہذا جو معتدل چاہت رکھتا ہے وہ عفیف ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کسی کا اپنے بیوی کی طرف بیرو جان نہیں ہے تو وہ بھی عفیف نہیں ہے، اور کسی کا ساری دنیا کی اور عورتوں کی طرف رجحان ہے وہ بھی عفیف نہیں ہے۔ عفیف وہ ہے جس کا اپنی بیوی کی طرف فل رجحان ہو اور اپنے کسی اور کی طرف بالکل رجحان نہ ہو، یہ عفیف ہے۔ اس طرح غضب، اب غضب جو ہے انسان دفع کرتا ہے مثال کے طور پر ایک چیز کو، اب مثال کے طور پر مجھے مچھر آ گیا اور مچھر میں دفع کیا اور میں نے زور سے مارا تو میرا ہاتھ زخمی ہو گیا، مچھر توڑ گیا لیکن میرا ہاتھ زخمی ہو گیا، تو میں نے کیا کر دیا؟ اس کو لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے، بجائے اس کہ مجھے ایسے طریقے اختیار کرنا چاہیے کہ مچھر سے میں جان چھڑاؤں لیکن میرا ہاتھ زخمی نہ ہو، طریقہ کار ہونا چاہیے۔ بچہ رو رہا ہے اب میں اس کو چپ کرنا چاہتا ہوں، اب نہیں چپ ہو رہا، اب بچہ بچہ ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے، بچے کی سمجھ کدھر ہوتی ہے، اور اتنے زور سے مارے کہ اس کا کان بہرا ہو گیا، پھر خود ہی روتا رہا ہے آدمی، اوہو میں نے کیا کر دیا۔ ظاہر مطلب اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تو عین غصے کی حالت میں غضب کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے مجھ سے اللہ پاک ناراض ہو جائے، یہ اعتدال ہے، اس کو شجاعت کہتے ہیں، اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ ایسے مارنا مارتے پھرنا یہ شجاعت نہیں ہے، بلا تخصیص ہر ایک کو تنگ کرنا، ہر ایک کو مارنا، ہر ایک کو نقصان پہنچانا، یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری کیا ہے؟ جہاں ضرورت ہے وہاں پر کرنا، جہاں ضرورت نہیں وہاں بالکل نہ کرنا، اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ پر اتنا زبردست قسم کا کنٹرول ہونا کہ کوئی حرکت اس سے ایسی مطلب ظاہر نہ ہو جائے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں گاڑی کی، اب گاڑی کے اندر ایک ایکسیلیٹر ہوتا ہے اور ایک بریک ہوتا ہے، اب کسی گاڑی کی ایکسیلیٹر خراب ہو اور آپ اس پر پیر رکھتے جائیں لیکن گاڑی ہلے نہیں، کہتے گاڑی خراب ہو گئی، اور گاڑی کی ایکسیلیٹر فرسٹ کلاس ہو لیکن اس کا بریک خراب ہو، اور سامنے کوئی آیا آپ گاڑی روکنا چاہے روکے نہیں، وہ کیا ہوتا ہے ٹائروں میں کیا ہوتا ہے، وہ جو اسکٹ کرتے ہیں جس وقت وہ خراب ہو جاتے ہیں، آج وہ بالکل اسکٹ کرتے ہیں پھر وہ نکل جاتے ہیں، تو وہ ظاہر نقصان کی بات ہے۔ تو ہمیں جیسے گاڑی کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے، گیئر کو، بریک کو اور ایکسیلیٹر کو، اس کو ٹھیک رکھنا پڑتا ہے، ورنہ کیا ہوگا، بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے دونوں طرف، ایکسیلیٹر ٹھیک نہیں بھی نقصان، بریک ٹھیک نہیں ہے بھی نقصان۔ اس طرح ہم لوگ میں چاہت ہی نہ ہو یہ بھی نقصان ہے، اور ہم لوگ میں چاہت تو ہو لیکن بے قابو ہو، اس کو روک ہی نہ سکے، یہ بھی نقصان، ہم میں غضب بھی بالکل نہ ہو یہ بھی نقصان۔ مثال کے طور پر جہاد کے وقت غصہ ہی نہ آئے آدمی کو تو یہ بھی نقصان، لیکن اتنا غصہ ہو جائے کہ پھر بے قابو ہی ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جہاد کے وقت میں ایک شخص کو گھیرا، کافر تھے وہ، اس وقت جب مارنا چاہا اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، چاہیے تھا کہ اپنے تلوار روک دیتے، اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ اس نے ڈر کے پڑھا ہے مجھے ویسے دھوکہ دینے کے لیے، تو ان نے اس کو کر لیا، مار دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھ لیا، صحابہ کرام نے شکایت کر لی آپ سے، ہم سے، یا رسول اللہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ حرکت کی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اسامہ کیوں تو نے اس کو مار دیا جب اس نے کلمہ پڑھا؟ یا رسول اللہ میرا خیال تھا کہ ڈر کے پڑھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کو دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے پڑا ہے؟ اگر کل وہ اللہ تعالیٰ کے حضور تیرے خلاف کلمہ لے کے کڑا ہو جائے پھر میں تو تیری مدد نہیں کر سکوں گا. اس کو اسامہ رضی اللہ عنہ اتنے سخت پریشان ہوئے کہا کہ کاش میں اسی وقت ہی مسلمان ہوتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ والی بات بہت اہم بات ہے کہ انسان کو غصہ آئے تو غصہ کو قابو بھی کر سکے. غصہ آنا ٹھیک ہے بعض حالات میں, لیکن اس کو قابو کرنا یہ اور زیادہ ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے الایمان بین الخوف والرجاء کا مطلب یہ ہوگا کہ خوف ہو لیکن اتنا کہ امید ختم نہ ہو, اور امید ہو اتنا کہ خوف ختم نہ ہو. اب دیکھیں نا, اب آیت کریمہ کو ذرا تھوڑا سا پھر سے میں ترجمہ کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. دیکھیں دو باتیں ہو گئی, رحمت کی امید رکھتے ہیں, عذاب سے ڈرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ پکارتے اپنے رب کو ڈر اور توقع کی وجہ سے, یعنی خوف اور امید دونوں کو جمع کیا. نیز ارشاد فرمایا پکارو تم اس کو ڈر اور توقع سے, یعنی خوف اور امید سے. نیز ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ انبیاء علیہ السلام کوشش کرتے تھے نیک کاموں میں اور ہم کو پکارتے ہیں شوق اور ڈر سے, دونوں چیزیں ہو گئی. اور نیز ارشاد فرمایا کہ بے شک تیرا پروردگار ضرور بخشنے والا ہے لوگوں کے لیے اور ان کے ظلم پر بھی جب بھی وہ توبہ کرے, اور بے شک تیرا پروردگار سخت عذاب والا ہے. دیکھو دونوں چیزیں جمع ہو گئی. تو دونوں چیزیں ہر وقت جمع کرنی پڑتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ وہ عذاب جو خدا کے پاس ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کا امیدوار نہیں ہوگا, مطلب اتنا زیادہ ڈر جائے گا. اور اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ وہ رحمت جو خدا کے پاس ہے تو کوئی شخص اس کی جنت سے مایوس نہ ہو. تو ظاہر مطلب ہے کہ یعنی یہ بھی لیکن ان دونوں کو جمع کرنا پڑے گا, کیونکہ کافر کو جنت ملے گی نہیں, فارمولہ تو یہ ہے. اور مسلمان جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی وہ نا امید نہیں ہوتا. تو اب ان دونوں صورتوں میں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ چیزیں تو اتنے ایکسٹریم پر موجود ہیں لیکن ہمیں پھر بھی اعتدال سے کام لینا ہے. ہمیں پھر بھی یعنی اللہ پاک ہر صفت کامل ہے. تو اللہ پاک کی ہر صفت کامل ہونے کا مطلب کیا ہوگا کہ ہر صفت کا خیال رکھا جائے, یعنی کوئی صفت بھی ایسا نہیں جس سے غفلت ہو. تو اب اگر دیکھیں نا یعنی عذاب دینے والے جو ہے نا وہ یہ مطلب قہار ہے, تو وہ اگر صفت کامل ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے لیکن غفار کا بھی خیال رکھنا چاہیے. دونوں چیزوں کا خیال ہوگا تو پھر اعتدال ہوگا خود بخود. بھائی جب گرمی کا بھی خیال ہوگا اور سردی کا بھی خیال ہوگا تو نتیجتاً اعتدال ہوگا نا. مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ایک طرف سے گرم ہوا آ رہی دوسری طرف سے ٹھنڈی آ رہی, نتیجہ یہ ہوگا کہ معتدل ہوا ہوگی. ایک طرف سے گرم ہوا آ رہی ہے ہمارے وہ اس میں نہیں ہے, مطلب یہ ادھر مکسر جو ہے اس مکسر میں گرم پانی بھی آ رہا ہے ٹھنڈا پانی بھی آ رہا ہے. اب گرم پانی ٹھنڈا پانی ہی اصل میں معتدل پانی کے وجود کا ذریعہ ہے. اب معتدل پانی ہر ایک کے لیے مختلف ہے. مثال کے طور پر اب مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے اس کو زیادہ گرم چاہیے, اس کو ٹھنڈک زیادہ لگتی ہے. دوسرا شخص بیمار نہیں ہے وہ صحت مند ہے اس کو کم گرم چاہیے سردی میں. تو اب اس میں یہ کہ مکسنگ میں جب وہ اس کے مطابق کر لے گا تو معتدل ہو جائے گا اس کے لیے. ہر شخص کے لیے معتدل اپنا اپنا ہے. تو اسی طریقے سے مطلب اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو حالات ہماری ہیں اس حالت کے مطابق ہمیں بتایا جائے گا کہ تم یہ کرو. اب بیمار آدمی اس کے لیے نماز کا الگ طریقہ ہے اور صحت مند آدمی کے لیے نماز کا الگ طریقہ ہے. اب بیمار آدمی سے کہیں نہیں تم صحت مند آدمی کی طرح نماز ہی کیوں نہیں پڑھ سکتے, اس پہ ظلم ہے. ایک دفعہ صحیح تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہم لوگ عورتوں کی تربیت کا اہتمام نہیں کرتے اور ان سے توقع رکھتے ہیں تربیت یافتہ خواتین کے کاموں کی, یہ ان پر ظلم ہے. ہمیں پہلے ان کی تربیت کے لیے انتظام کرنا چاہیے, پھر ان سے توقع رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمارے لیے ایسے کام کریں گے جس سے جو نا مطلب ہے ہمیں یعنی وہ خوشی ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ان سے عام خواتین کے خیال رکھیں کہ جیسے ہوں گی اسی طریقے سے ہوگا. تو یہ مطلب ظاہر ہم لوگ کو یعنی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر شخص کا اعتدال اپنا اپنا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہر صفت کامل ہے, لہٰذا اس کی ہر صفت کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہر صفت کا خیال ہوگا تو اپنے اپنے حال کے لحاظ سے اعتدال ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا. کیا کہوں گا میں اس کو, میں ڈائنامک بیلنسنگ डायनामिक बैलेंसिंग भले भी हो जाए कि मतलब हर शख्स के लिए अपना अपना इतदाल है, तो उसके लिहाज से अगर ये अल्लाह पाक की सिफात का ख्याल रखेगा और अपनी कंडीशन का भी ख्याल रखेगा तो सुबहान अल्लाह हर एक के लिए अपना अपना इतदाल मालूम हो जाएगा। ये बहुत अहम बात आज मालूम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जवान के पास तशरीफ़ ले गए, इस हाल में कोई जवान मरने वाला था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपने आप को कैसा पाते हैं, तेरा हाल इस वक्त क्या है। उसने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ और बेशक अपने गुनाहों से डरता भी हूँ। इन गुनाह जो मेरे मुझे डरा रहे हैं और अल्लाह पाक की उम्मीद मुझे उम्मीद दिला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों चीज़ें ऐसे मौके पर यानी दम मर किसी बंदे के दिल में जमा नहीं होती, मगर अल्लाह ताला उस बंदे को वो चीज़ देता है जिसका वो उम्मीदवार है, उस चीज़ से महफूज रखता है जिससे उसको डरे। माशाल्लाह। और इरशाद फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक शख्स ने यूँ कह दिया था कि बखुदा फलां शख्स को अल्लाह न बख्शेगा। उस पर अल्लाह ताला फरमाए, ये शख्स जो मुझ पर कसम कर रहा है कि मैं फलां को नहीं बख्शूंगा, बस तहकीक मैंने उसको बख्श दिया और तेरे अमल को खप्त कर लिया। इस वजह से ये जुरत नहीं करना चाहिए किसी के बारे में भी, उसका पता नहीं फ्यूचर कैसा है। अब देखो अबू सुफयान रज़ी अल्लाह अन्हु जिस वक्त सख्त मुकाबले पे आया हुआ था और मतलब जैन कि वो मुखालफत पे मुखालफत कर रहा था, उस वक्त अगर कोई कहता कि अबू सुफयान बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा तो ये बाद में पता चलता ओहो ये हो गया है। यानी वो एक साहब जो कि पहले मुसलमान थे निसाबी थे और बाद में मुर्तद हो गए, हालांकि कहते भी वही थे मुर्तद हो गए, अगर वो ये ख्याल करता तो नतीजा उलट, मतलब वो कहाँ चला गया और अबू सुफयान रज़ी अल्लाह अन्हु कहाँ चला गया क्या पता है। इस वक्त भी जिनको हम सख खराब समझते हैं कोई पता नहीं किस वक्त पलटा का है और अल्लाह पाक का फरमा बरदार बंदा बन जाए, तौबा कर ले और हमारा क्या पता है, पता नहीं क्या हो जाए, कोई शक दिल में आ जाए जिसकी वजह से सारा मामला ख़राब हो जाए, ये कुछ पता नहीं इंसान का। इस वजह से हमेशा डरते रहना चाहिए। इसलिए बुजुर्ग फरमाते, डरते डरते काम करो और काम करते करते डरा करो, यही बैलेंस तरीका, यही बचने वाला रास्ता है। और इरशाद फरमाया हक सुबहान तआला ने कि मेरे बंदों को खबर दे दीजिए कि मैं बेशक गफूर रहीम हूँ और बेशक मेरा अजाब दर्दनाक है। देखिए दोनों बातें, मैं गफूर रहीम हूँ ये भी अल्लाह पाक ने फरमा दिया और मेरा अजाब दर्दनाक है ये भी फरमा दिया। ये दोनों बातें जब फरमा दी ना तो पता चला कि दोनों बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी मेरा अजाब दर्दनाक है, अजाब से डरना चाहिए, और मैं गफूर रहीम हूँ उसकी उम्मीद रखनी चाहिए। दोनों बातों को जब हम सामने रखेंगे नतीजा ये होगा कि हम हर वक्त अल्लाह जल्ल शानों की रज़ा की कोशिश में लगे रहेंगे। बेशक मेरी हालत कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा नतीजा मतलब मेरा हाल ये होगा कि मैं हर वक्त अल्लाह पाक से उम्मीद रखूँगा खैर का, फजल का, करम का, अफू का, और अपने अमल से डरूंगा, अपने अमल के बारे में हमेशा फिक्रमंद हूँगा कि पता नहीं मेरा अमल किस वक्त क्या हो जाए और मुझे अल्लाह पाक के अज़ाब को मुस्तहिक करार दे। तो इस वजह से अपने अमल से हमेशा डरूंगा, उसके बारे में फिक्रमंद हूँगा, लेकिन अल्लाह पाक से हमेशा उम्मीद रखूँगा कि अल्लाह ताला मुझे बख्श दे। तो बख्शने के साथ अल्लाह पाक के बातों को मानने का जज्बा भी साथ होगा, यानी गोया कि फरमानबरदारी का भी होगा जज्बा। दोनों बातें साथ होनी चाहिए, दोनों बातें साथ होनी चाहिए, वरना वो तमन्ना अल्लाह की कैफियत में आ जाएगा। तमन्ना अल्लाह, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अकलमंद वो है जिसने मतलब यह कि अपने नफ्स को काबू किया और आखिरत के लिए काम किया, और बेवकूफ़ वो है जिसने अपने नफ्स को करने दिया जो करना चाहता था और बाद में और जो अल्लाह पर ही सिर्फ तमन्ना करता रहता है कि बस अल्लाह गफूर रहीम है मुझे बख्श देगा। ये बात अमल के दौरान अगर इंसान परवाह न करे, अपने नफ्स को कंट्रोल न रखे और फिर इस किस्म की बातें सोचे वो गलत है। हाँ अलबत्ता गलती हो गई, बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई गाड़ी है उसके अंदर ख़राबी से कोई आगाह नहीं है और अचानक उसकी ख़राबी सामने आ गई। अब उस वक्त स्टेयरिंग उसका چل رہا ہے، یہ بھی مطلب جو ہے نا وہ گاڑی کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس وقت جو بھی اٹکل ہو سکتا ہے وہ چلائے گا تاکہ گاڑی رک جائے اور گاڑی مطلب سے مطلب حفاظت ہو جائے. اب یہ نہیں کہ مطلب یہ کہ اسے پہلے سے بےغافل ہو جائے اور آدمی اس کی پرواہ ہی نہ کرے. بھائی اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس میں خرابی ہے، کبھی اس گاڑی میں سوار ہوگا؟ اس گاڑی میں سوار نہیں ہوگا. بچت اپنی بچت اس میں سمجھے کہ اس میں سوار ہی نہ ہو جب تک اس کو ٹھیک نہ کروں. لیکن ایسا ہو تو غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے. میں نے دو ڈرائیوروں کی باتیں گپ شپ سنی تھی. وہ دو ڈرائیور جو ہے نا آپس میں لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، اپنے تجربات ایک دوسرے کے شیئر کر رہے تھے. اس نے کہا اگر اترائی پر گاڑی کے بریک فیل ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر اترائی پر آپ کی گاڑی مطلب گاڑی کے بریک فیل ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اس نے کہا کیا کروں گا، پہلے میں تھرڈ گیئر لگاؤں گا یعنی ٹاپ کی بجائے. ہاں جی، پھر اس کے بعد میں ویسے تو اترائی پہ تھرڈ ٹاپ لگتا بھی نہیں ہے، اترائی پہ تو اسی گیئر میں اترنا چاہیے جس گیئر میں آپ چڑھ رہے ہیں. لیکن بہرحال میں ویسے مثال کے طور پہ دے رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھر اس پہ تھرڈ گیئر لگاؤں، تھرڈ سے پھر میں سیکنڈ لگاؤں، سیکنڈ سے میں فرسٹ لگاؤں گا، اور پھر اس کے بعد کسی چیز کے ساتھ ٹکرا دوں گا. مطلب یہ کہ پہاڑ کی طرف ہے جو بھی جس طرف ہے، جس میں جس طرف بچت ہے اس طرف جاؤں گا تو نقصان تو ہوگا لیکن کم ہو جائے گا. اب یہ ایک مجبوری کا سودا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی فن ہے. مطلب اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھے کہ میں نے اتنا کمال کر لیا، ایک مجبوری کی بات ہے. اس وقت جگاڑ جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی جگاڑ چلا دیا اور اپنے آپ کو بچا دیا. ہاں جی، یہ نہیں کہ مطلب انسان قصدن اس طرح کرے گا، اس طرح قصدن گناہ نہ کرے، قصدن گناہ نہ کرے. لیکن اگر ہو گیا اور بگڑ گیا معاملہ، تو اس بگڑتے ہوئے چیز کو درست کرنے کے لیے جو کوشش کرے گا وہ اس کو کرنا چاہیے. اس وقت اللہ پاک سے مانگے گا اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کے مانگے گا اور توبہ کرے گا، استغفار کرے گا. ہاں جی، تو اللہ پاک غفور رحیم ہے. یہاں کا معاملہ جگاڑ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہاں کا معاملہ بالکل سیدھا سیدھا ہے کہ جیسے ہم اللہ پاک سے معافی مانگیں گے، اللہ پاک اس کی باقاعدہ سند دے کہ اللہ پاک غفور رحیم ہے، اللہ پاک معاف فرماتے ہیں. ہاں جی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ پاک سے معافی مانگے. ہاں، اللہ پاک سے معافی مانگنے میں ایک ضرورت ہے اس بات کی کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، ایسا نہ ہو کہ جرت ہو کہ میں تو غلطیاں کروں گا اور تو مجھے بچائے گا، یہ والی جذبہ نہ ہو. اس والے جذبے کا توبہ قبول نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ توبہ مکمل ہی نہیں ہے، اس میں ندم ہے لیکن اس میں عزم نہیں ہے آئندہ نہ کرنے کا. حالانکہ تین شرطیں ضروری ہیں توبہ کی. پہلے یہ بات ہے ندم ہو، کہ انسان مطلب نادم ہو کہ میں نے کیا کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ رک جائے، یعنی اس چیز سے رک جائے. اس ندامت کا ایک مطلب وہ بھی تو ہونا چاہیے نا، نتیجہ بھی ہونا چاہیے، اس چیز سے رک جائے. اور تیسری بات کیا ہے؟ عزم ہو کہ میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا. یہ تین چیزیں پوری ہو جائے تو توبہ کی بنیادی شرطیں پوری ہو گئیں. اضافی ایک شرط ضرور ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جس چیز کا مطلب یہ ہو مطلب قضا ہو، جیسے نماز کسی نے نہیں پڑھی تو اس کی قضا بھی ہے، روزہ نہیں رکھا تو قضا بھی ہے. ہاں جی، جس کی قضا ہو اس کی قضا بھی کرے، اور اگر کسی کا ہو تو اس کو ادا بھی کرے، یا اس سے معافی مانگے. معافی اگر وہ دے دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ کہ حق کو ادا کرے اور اس چیز کو قضا کرے جو قضا ہوا ہے، اور اللہ پاک سے معافی بھی مانگے. اس وجہ سے اگر کسی نے قتل کیا ہے تو توبہ بھی کرے گا اور اس کا قصاص بھی کرے گا. اگر اس نے توبہ نہیں کیا، قصاص ہو گیا تو بس گیا، ویسے ہی توبہ بھی کرے گا اور قصاص بھی بھگتے گا. یہ دونوں چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو ہم لوگ اپنے سائڈ پہ رکھیں کہ جو چیز اللہ پاک کی جو صفات ہے، ان تمام صفات کا مکمل ہونا ہمارے سامنے مستحضر ہو. اس وجہ سے جب دو یعنی متضاد صفات ہیں، متضاد تو نہیں ہوتے لیکن مطلب یہ کہ بظاہر جو نظر آنے والے متضاد ہیں، مثال کے طور پر اللہ غفور رحیم ہے، اللہ قہار بھی، تو اب یہ کہ میں اگر اللہ تعالیٰ کی قہاریت کے صفت کو بالکل صرف رکھوں ذہن میں، اس میں تو نا امید ہو سکتا ہوں، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کے غفور رحیم کا تو اس میں جرت کر سکتا ہوں. تو دونوں چیزوں کو جب جمع کیا جائے گا تو جرت نہیں ہوگا. جیسے میں نے مثال دی کہ گرم ہوا بھی آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے، تو وہ معتدل ہو جائے گی، تو اس میں اعتدال پیدا ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے ہمیں معتدل والی بات پہ لانا پڑے گا کہ ہم مطلب اللہ پاک کے تمام صفات کا ادراک کر کے اپنے لیے جو معتدل مقام ہے اس کو حاصل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد رب العالمین. برحمتک.